الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زبان تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس مبارک سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہم اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جب جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام طبہ اول حمیری ہے. بادشاہوں کے انداز ہوا کرتے ہیں کہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اطراف دیگر شہروں دیگر ممالک کی طرف بھی بعض اوقات کو دورے کے سلسلے ہوتے ہیں، سیر و سیاحت یہ بھی مقصود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی مطمع نظر ہوتی ہوں گی. یہ طبہ اول حمیری سیر و سیاحت کے لیے نکلا، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے روب و دبدبے کے ساتھ اور بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر. اس کے لشکر کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ 130,000 وہ افراد تھے جو سواریوں پر تھے اور 130,000 وہ افراد تھے جو اس کے ساتھ پیدل سفر پر تھے. جب بھی یہ بادشاہ کسی علاقے میں جاتا تو لوگ بڑی حیرانی کے ساتھ اس کا شان و شوکت، اس کا ٹھاٹ باٹ اور اس کا یہ انداز دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے ایک دلچسپ بات ہوتی اور ایک بالکل نیا انداز ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد ایک بادشاہ کے ساتھ یوں اس انداز میں جا رہی ہے. 260,000 افراد، 130,000 سوار، 130,000 پیدل. اور بعض اوقات اس طرح کی صورتیں بھی ہوتی ہوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی ملتا ہے یا کسی بڑے آدمی سے رابطہ واسطہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعلقات بنانے کے لیے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، کوئی دیگر وہ اس طرح کے ہدایا کا سلسلہ ہوتا ہے. تو بادشاہ کو یہ اچھا لگتا تھا یہ انداز. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دورہ کرتے 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 مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچا. مکہ مکرمہ پہنچا تو جو پیچھے اس کو ایک انداز نظر آ رہا تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کا لشکر دیکھنے کے لیے آتے، کو میل ملاقات کی صورتیں ہوتی ہیں، کو تحائف کا تبادلہ ہوتا. مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی ایک بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا. لشکر اگرچہ ساتھ ہے، 130,000 سوار ہیں، 130,000 پیدل ہیں، پورا ٹھاٹ باٹ ہے، کرسی اقتدار بھی ہے، لشکر جرار بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اہل مکہ میں سے کوئی آدمی بھی اس کا لشکر دیکھنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے نہیں آیا. شاہ یمن طبہ اول حمیری، اس کے لیے یہ بڑا حیران کن معاملہ تھا، پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا. اسے اس پر غصہ آیا کہ اہل مکہ نے اس کو عزت کیوں نہیں دی، اس کے لشکر کو جو ایک مان دیا جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں دیا. غصے کی حالت میں اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ماجرا کیا ہے، پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا. وزیر کہنے لگا، بادشاہ یہ جو شہر ہے نا، جس شہر میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ شریف کی اہل مکہ کی پوری دنیا میں عزت کی جاتی ہے، اور جس قدر لشکر تمہارے ساتھ ہے نا، اس سے تو کہیں زیادہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور پوری دنیا سے یہ لوگ سفر کر کے آتے ہیں، کعبۃ اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں، اور یہاں کے جو خدام ہیں نا، کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے، کعبۃ اللہ کی صفائی کی خدمت کی سعادت پانے والے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے، یہ باہر سے آنے والے ان اہل مکہ کو تحائف اور نذرانے پیش کرتے ہیں. بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی عزت ہو، میرے ہوتے ہوئے مجھے دیکھنے کے لیے، میرے لشکر کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے، اور یوں اس انداز میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو. بادشاہ آگ بگولا ہوا، غصے کی حالت میں قسم کھا کر کہنے لگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، اور اہل مکہ ان میں سے بھی ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اس کو سزا دوں گا، ان سب کو صفحہ ہستی سے ختم کر دوں گا. بادشاہ نے پوری نیت کی. کعبۃ اللہ اللہ تعالی جل جلالہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے، یہ تو قیامت تک کے رہنے کے لیے آیا، یہ گھر صبح قیامت تک یہاں دنیا میں یوں اس انداز میں اپنی برکتیں لٹاتا رہے گا. اور یہ ہے کب سے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ تو یہ کعبۃ اللہ ہے. اب کعبۃ اللہ کو اٹھانے کی نیت، کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ بادشاہ اس پر عذاب الہی ایک بیماری کی صورت میں مسلط ہوا. وہ بیماری کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے خون رسنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خطرناک بیماری اور ایک ایسا اذیت ناک مرحلہ جس سے یہ دوچار ہوا کہ اس کے جسم سے مختلف حصوں سے لیس دار مادہ رطوبت کی صورت میں نکلنے لگا، جو کہ اذیت کے ساتھ ساتھ بدبودار بھی تھا. تکلیف تو تھی اپنی جگہ پہ، لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ یہ بدبودار بھی تھا، اور اس قدر بدبو کہ اس کے حواری، اس کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے، وہ بھی اس سے کنارہ کشی کرنے لگے. اس قدر بدبو کے ہوتے ہوئے کون اس کے پاس بیٹھے؟ لوگ کنارہ کشی کرنے لگے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب بادشاہ نے اطباء کو بلوایا، مختلف قسم کے طبیب آئے، حکیم آئے، علاج معالجے کا سلسلہ ہونے لگا، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معجرہ کیا ہے، مرض کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کس انداز میں اس کے علاج کی صورت کرے۔ ایک شام اس کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم بادشاہ کے پاس آئے، انہوں نے آ کر بادشاہ کی نبض دیکھی۔ بادشاہ کی نبض دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، بادشاہ تیرا جو مرض ہے نا، مرض فلکی ہے، علاج ارضی ہو رہا ہے، بیماری آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے، یہ جو علاج جاری ہے نا، یہ علاج تم ساری زندگی بھی کرواتے رہو تمہیں شفا یابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ تمہارا مرض ایسا ہے ہی نہیں، مجھے یہ لگتا ہے تو نے کوئی بری نیت کی ہے، اور یہ جو سارا کچھ نظر آ رہا ہے نا، یہ اس بری نیت کا وبال ہے، اگر واقعی ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تم اپنے اس نیت سے توبہ کرو۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی اور کعبۃ اللہ کو گرانے کا، اہل مکہ کو اذیت پہنچانے کا جو ارادہ کیا تھا اس سے دل ہی دل میں تائب ہو کر باز آ گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالی جل جلالہ نے بادشاہ کو شفا یابی عطا فرمائی۔ جب بادشاہ صحت مند ہوا تو اپنی صحت کی خوشی میں اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اس نے ایک ریشمی غلاف تیار کروایا اور وہ ریشمی غلاف جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ پر چڑھایا گیا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرتیں دیکھیے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے جس نے یہ نیت اور ارادہ کیا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، کعبۃ اللہ کو اور اہل مکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا کیسا پیارا انتظام فرمایا۔ یہی طبا جو کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت کر رہا ہے، اب یہ خود ہی آگے بڑھ کر ریشمی غلاف تیار کر کے کعبۃ اللہ پر چڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ جن سے ایک توقع تھی نا، یہ نذرانے لے کر آئیں گے، میرا لشکر دیکھنے کے لیے آئیں گے، میرا جاہ و جلال دیکھیں گے، میرا روب دبدبا، میرا ٹھاٹ باٹ اور میرا یہ سارے کا سارا جو نظارہ ہے یہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، مجھے نذرانے دیں گے۔ اب بادشاہ ان اہل مکہ کی طرف متوجہ ہوا، کعبۃ اللہ پر تو ریشمی غلاف چڑھ گیا، اس کے بعد اس نے اہل مکہ کو اشرفیاں دیں، اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، سونے کے سکے ان کو ہدیہ کیے اور ان کے لیے بھی باقاعدہ سے سوٹ تیار کروا کے وہ ان کو دیے گئے، ان کو کپڑے دیے گئے، ان کو نذرانے دیے گئے۔ اب یہاں سے بادشاہ کا سلسلہ سفر کا آگے چلا۔ بادشاہ سفر کرتے 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 اب ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں ایک کنواں ہے، جس کنویں کو کتابوں میں یثرب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بادشاہ وہاں پہنچا، اس کے ساتھ علماء کی ایک جماعت بھی سفر کیا کرتی تھی، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے علماء کو اس نے جمع کر کے اپنے قافلے میں شریک کیا ہوا۔ جب یہ وہاں پہنچے، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہ علماء آپس میں مل جل کر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے اور موضوع سخن بڑا پیارا تھا۔ یہ جو موضوع تھا نا گفتگو کا، یہ جو آپس میں ان کے موضوع سخن چل رہا ہے، جو آپس میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اب یوں سمجھیے کہ آج کے سارے سلسلے کی جان ان کا آپس میں یہ کلام۔ وہ گفتگو کیا ہے؟ وہاں کی مٹی کو سونگا، خوشبو آئی، وہاں کے اطراف و اکناف کا جائزہ لینے لگے، اب آپس میں تبصرے شروع ہوئے، یہ نشانی، یہ ہماری فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان جس علاقے میں ہجرت کر کے آئیں گے نا، وہاں یہ نشانی پائی جائے گی، فلاں نشانی وہ بھی یہاں پائی جا رہی ہے، یہ نشانی یہ بھی پائی جا رہی ہے۔ نہیں، آپس میں جو اس انداز میں گفتگو ہونے لگی اور سارے کے سارے علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ یہ علاقہ بنے گا۔ باقاعدہ سے بعض کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی ذکر کیے گئے کہ اہل یہود کا انداز تھا کہ وہ آپس میں حلقے بنا کر بیٹھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جن جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا وہ نشانیوں پر گفتگو کرتے، ان کے آنے سے پہلے یہ ہوگا، یہ نشانی پوری ہو گئی، یہ نشانی بھی ہے، یہ بھی پوری ہو گئی، یہ بھی باقی ہے، یہ نشانی بھی باقی ہے، اور اس میں عام طور پر جو گفتگو ہوا کرتی تھی نا وہ تھی مولدہ مکہ، ان کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہوگی اور ان کا مسکن، ان کا مدفن مدینہ طیبہ ہوگا۔ سب سے آخر میں آئیں گے، سب سے افضل ہوں گے۔ کئی طرح کی گفتگو یہ اہل یہود اپنی نجی گفت محفلوں میں کیا کرتے تھے۔ اب یہ عام یہودی نہیں ہیں، علماء ہیں، اور آپس میں مل جل کر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ نشانیاں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی، سمجھی، دیکھیں، وہ ساری نشانیاں تو یہاں پائی جا رہی ہیں۔ یقیناً یہی وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جلوہ فرما ہوں گے۔ اب اس کے بعد کیا تھا؟ یہ حضرات بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ سے آ کر بات کی کہ بادشاہ، ہمارا تمہارا ایک عرصے کا ساتھ، تم نے جہاں کہا ہم قدم قدم پہ تمہارے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، جس جگہ بھی تم نے جانے کا کہا ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلے، لیکن دیکھو ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ہمارا اور تمہارا ساتھ یہاں ختم ہو جائے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم اسی جگہ کو اپنا مسکن بنائیں گے، ہم یہیں ڈیرا جمائیں گے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جو دل کی بات تھی نا وہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دی۔ کہنے لگے کہ وہ نشانیاں جو نبی آخر الزمان کی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی، وہ ساری نشانیاں یہاں پائی جا رہی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں۔ اگر ہماری زندگی میں وہ نبی جلوہ فرما ہو گئے، ہم ان کی زیارت سے اپنے دل کی ٹھنڈک کا سامان کریں گے، اور اگر ہمارے دور میں وہ نبی جلوہ فرما نہ ہوئے، ہمارے بعد ان کی آمد کا سلسلہ ہوا، کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا نا کہ چلتے 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 ان کے قدموں سے لگنے والی گرد اڑے گی، ہماری قبروں پر پڑے گی، یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم نہیں، ہماری آنے والی نسلیں ان کی زیارت کر لیں گی، ہماری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شامل ہو جائے گا۔ جب ان حضرات نے یہ بات کی تو بعض روایات میں یوں بھی ذکر کیا گیا کہ بادشاہ نے ان کی اس نیت کا جائزہ لینے کے لیے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، اپنے وزیر کے ذمہ کیا۔ وزیر نے ان سے انفرادی، اجتماعی، مختلف انداز سے جانچ پڑتال کی، حقیقت حال یہ تھی، اور وہ دل ہی سے یہ نیت کر چکے تھے کہ ہم تو اس نبی کی زیارت کے لیے یہاں ڈیرا لگائیں گے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا، بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو، تم ایک اچھا ارادہ لے کر، اچھی سوچ کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہو نا، تو مجھے کچھ خدمت کا موقع دو، میں تمہارے لیے یہاں رہائش کا انتظام کرواتا ہوں۔ 400 علماء تھے جنہوں نے یہاں رہنے کی نیت کی تھی، بادشاہ نے 400 مکانات بنوائے، 400 کنیزوں سے ان کی شادیوں کا سلسلہ کیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا، تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا یہ مکانات تیار ہونے میں۔ یمن کا بادشاہ اب یہ ان علماء کے لیے مکانات تیار کروا رہا ہے، مکانات تیار ہو گئے، باقاعدہ سے ایک مکان سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، ایک مکان 2 منزلہ تیار کروایا گیا۔ بادشاہ نے جو ان میں سب سے بڑے عالم تھے نا، ان کو کہا کہ اس مکان میں آپ رہیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو تھی وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات، بادشاہ ان کو کہنے لگا کہ جب وہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہو جائیں اور ان کی کائنات میں تشریف آوری ہو جائے، تو سنو، اگر میں دنیا میں ہوا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس نبی کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، سلام محبت پیش کرنے کے لیے میں خود حاضر ہوں گا، اور اگر میں نہ ہوا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دے رہا ہوں، یہ خط رہے گا سب سے بڑے عالم کے پاس، ان کی زندگی میں آئے میرا یہ خط ان کو دیں گے، اور اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو یہ خط اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہنا، بالتاکید تمہیں کہہ رہا ہوں یہ خط اس نبی تک پہنچنا چاہیے۔ وہ خط بادشاہ نے لکھا، اس خط میں ویسے تو کئی طرح کی باتیں تھیں، لیکن ان میں سے ایک بات بڑی پیاری، بادشاہ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام لکھا، سلام لکھنے کے بعد کہتا ہے انا علی دینک، اس خط کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انا علی دینک، پیارے حبیب آپ دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے، سب سے پہلا اپنا امتی مجھے قبول فرما لیجیے، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے، آمنت بربک و رب کل شیء، میں آپ کے رب پر ایمان لایا، وان ادرکت فیہا ونعمت وان لم ادرکا ف فاشفع لی یوم القیامہ، اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا میں خود چل کے آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا، اگر آپ کا زمانہ مجھے نصیب نہ ہوا، ایک التجا، ایک گزارش آپ کی خدمت میں کہ کل قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا کی ابھی دنیا میں جلوہ فرمائی نہیں ہوئی، سرکار ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، محبوب کی دنیا میں تشریف آوری میں ابھی 1000 سال باقی ہے، یہ اس سے پہلے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اہل مدینہ کی، یعنی مدینہ طیبہ کی آبادی کا ایک ذریعہ یہ حضرات بنے، اور کس پیارے انداز میں، کیا محبت بڑا ماحول ہوگا، اور کیسے کیف آور لمحات ہوں گے کہ جب یہ 400 علماء محبوب کی آمد کے انتظار میں مکہ مکرمہ میں ڈیرے جما رہے ہیں، اور اس بادشاہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جو خط لکھ کر دے رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کب آئیں گے، میری زندگی میں آئے میں خود آؤں گا، اور اگر میری زندگی میں جلوہ فرمانا ہوئے میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اللہ تعالی ان محبت کرنے والے حضرات کے مقام میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان عاشقان رسول کا صدقہ جو محبوب کے انتظار میں مدینہ طیبہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے ڈیرہ لگا رہے ہیں، ان کا صدقہ رب کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام طبہ اول حمیری نے خط دیا، 2 منزلہ مکان میں رہنے والے بڑے عالم دین کے سپرد کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آئیے نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور محبوب کا اعلان نبوت، اس کے بعد سفر ہجرت۔ یہاں سے آپ کے سامنے چند ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا، ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر ہجرت فرمایا، سفر ہجرت میں ویسے تو کئی ایک واقعات ہے سفر ہجرت کے، سفر ہجرت کئی دن کا تھا، سفر ہجرت میں رونما ہونے والے واقعات اور معجزات اور نبوی کمالات، وہ پورا ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری، ہم اس طرف بات کو لے کر چلیں گے۔ کئی ایک حضرات ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آئے، کیونکہ جب سرکار نے ہجرت کی نا تو مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا جو زندہ پکڑ کر لے آئے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دے اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام، کئی انعام کی لالچ میں آئے، لیکن کتابیں شاہد ہیں کہ ان پیچھا کرنے کے لیے آنے والوں میں ارادہ برا ہے، نیت بری ہے، سوچ بری ہے، ذہن برا ہے، ایک گندے ذہن کے ساتھ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پکڑیں گے یا شہید کریں گے انعام ملے گا، سرکار کے پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں، محبوب کا پیچھا کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان پیچھا کرنے والوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا کتنے ہی آئے، اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان کی دولتیں عطا فرمائے، نیت بری، ارادہ برا، لیکن قدم قدم سرکار کے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ تعالی نے ایمان کی دولت دی۔ کئی ایک ان میں سے ایسے ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے، ان میں سے ایک صاحب بریدہ اسلمی، اپنے ساتھ 70 افراد لیے سرکار کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی سابقہ راہ و رسم نہیں، کوئی میل ملاقات نہیں، کوئی الیک سلیک نہیں، کوئی چہرے سے شناسائی نہیں، یہاں تک کہ چلتے 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 سرکار کے سامنے آ گئے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، سرکار نے پوچھا من انت، کون ہو تم؟ کہتے انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہتے ہیں من بنی اسلم، قبیلہ اسلم سے، بنو اسلم سے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا، ارشاد فرمایا قبیلہ بنو اسلم اس کی بھی کئی شاخیں ہیں، تمہارا تعلق کس شاخ سے؟ کہتے ہیں من بنی سہم، بنو سہم سے۔ محبوب کی زبان پر یہ سوالات، جوابات، اور جوابات کے بعد ایک ایک جملہ اور بھی تھا، من انت، تم کون ہو؟ انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ بریدہ اس میں ٹھنڈک کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے معنی میں ٹھنڈک کا معنی ہے۔ جب سرکار نے یہ سنا نا، ارشاد فرمایا برادہ امرنا، اپنا کام ٹھنڈا ہو گیا۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ قبیلہ بنو اسلم سے۔ اسلم سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں، سرکار نے فرمایا سلمنا، ہم سلامت رہے۔ پھر اگلا سوال، اس کی بھی کئی شاخیں ہیں. تمہارا تعلق کس شاخ سے؟ من بنی سہم, قبیلہ بنو سہم سے. سہم اس کا معنی ہوتا ہے حصہ. جب یہ جملہ کہا نا میرے آقا نے فرمایا میرا حصہ نکل آیا, میرا حصہ نکل آیا, یعنی یہ تم اور تمہارے ساتھ جو 70 افراد ہیں نا یہ سارے اس قبیلے میں سے میرا حصہ ہیں. جب بات یہاں پہنچی, برادہ کہتے ہیں آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں, اپنا تعارف بھی تو کرائیں, آپ کون ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ, میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا رسول جناب عبداللہ ان کا بیٹا ہوں. پتہ نہیں کیا تاثیر تھی اس جملے میں, جو ہی سرکار نے یہ کلمات کہے نا برادہ اسلمی کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے. یہ 70 افراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بری نیت اور برا ارادہ لے کر آئے, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی. اب حضرت برائدہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں, میری خواہش یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں, کئی اور بھی پیچھا کرنے والے آ رہے ہوں گے نا, کوئی آپ کو اذیت نہ پہنچائے, کوئی آپ کو تکلیف نہ دے, اب یہ یہاں سے ساتھ ساتھ چلے. درمیان میں وہ قباء کا جو وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی قباء میں گزارا اس کو بھی چھوڑ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہونے لگے. جب شہر مدینہ میں داخلے کا وقت آیا, نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ 70 افراد برائدہ اسلمی کے ساتھ والے اہل قباء, یوں ایک جلوس کی صورت میں ہمارے آقا مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. شہر مدینہ میں داخل ہونے لگے, برائدہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں لا تدخل المدینہ الا ومعک لواءٌ. آقا ایک خواہش ہے, ایک تمنا, ایک آرزو, اب مدینہ طیبہ میں داخل ہونا تو آپ کے اس جلوس کے ساتھ آپ کی عزت و عظمت کا پرچم بھی ہونا چاہیے. فحل امامتا, برائدہ اسلمی نے اپنا امامہ کھولا, امامہ کھولنے کے بعد اس کو نیزے پر باندھا اور یوں پرچم کی صورت میں بلند کیا. جلوس بھی ساتھ ساتھ ہے, پرچم بھی ساتھ ساتھ ہے. اب اس کے بعد اگلی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں لما کان الیوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء. حضرت انس کہتے ہیں جب سرکار مدینہ میں داخل ہوئے نا, مدینہ طیبہ کی ہر چیز پر نور کا سما نظر آتا تھا. اور ابن ابی خیثمہ کہتے ہیں شہید تو یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ, جب محبوب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے نا میں بھی وہاں موجود تھا. فلم ارا یوما احسن منہ ولا ادوا, اس دن سے بڑھ کر حسین و جمیل دن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ہر طرف نور ہی نما, ہر طرف نور ہی نور, ہر طرف چمک ہی چمک, ہر طرف کہکشاں ہی کہکشاں. ایک بالکل جدا گانا نظارہ تھا شہر وفا مدینہ المصطفیٰ کا جب سرکار مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس بڑھتا چلا آ رہا ہے. ابو داود اور مسند امام احمد میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا, حضرت انس راوی ہیں. آپ کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ بحرابها فرحا بقدوم, اہل حبشہ آ گئے, کالے کالے رنگ والے, بلالی جنہیں ہم دعوت اسلامی والے کہتے ہیں, یہ آئے. ان کا سب سے منفرد انداز, بڑا پیارا انداز, انہوں نے آلات حرب تلواریں میرا لی ہوئی ہیں. سرکار کا جلوس جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے آگے آگے یہ جنگی کرتب دکھاتے چلے جا رہے ہیں. کیا پیارا سما ہے, کیا نور آور لمحات ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں. جب یہ جلوس نبی بڑھتا بڑھتا شہر مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اہل مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کس پیارے انداز میں استقبال کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث فصاعد الرجال والنساء فوق البيوت, چھتوں پر مرد اور عورتیں جمع, وتفرق الغلمان والخدم في الطرق, گلیوں میں بھی جلوس کے ساتھ ہجوم ہی ہجوم ہے, لڑکے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, غلام بھی ہیں, کچھ چھتوں پر ہیں, کچھ نیچے ہیں, سرکار کے جلوس کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آوازیں آ رہی ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. اور البدایہ و نہایہ نے ذکر کیا جب سرکار کا جلوس مدینہ طیبہ میں داخل ہوا نا, تو اس وقت صحابہ کی زبان پر نعرے تھے اللہ اکبر قد جاء محمد, اللہ اکبر قد جاء نبی اللہ, اللہ اکبر قد جاء رسول اللہ. اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہو رہا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. اور اس نعرے کا اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں نا, وہ ترجمہ بڑا پیارا ترجمہ بنے گا. نہیں, آپ قد جاء رسول اللہ, قد جاء نبی اللہ, اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. یوں نعرے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کا جلوس بڑھتے 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 جب مقام سنیت الوداع پر پہنچتا ہے, وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کر رہی ہیں. صدا بلند ہو رہی ہے, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. طلع البدر علینا, اس کا مطلب چودھویں کا چاند آ گیا, چودھویں کا چاند آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چودھویں کا چاند بن کر ہی تو آئے تھے. آج ہماری زبان پر بھی نعرے آتے ہیں نا, اور ہماری زبان پر بھی یہ ترانے آتے ہیں, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یہ پیاروں محبت کے جذبات اہل مدینہ کی زبان پر ہیں. اور یوں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوس شریف بڑھتا بڑھتا آگے جا رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. یہاں جلوس میلاد میں شرکت کی صورت ہوتی ہے نا, اس جلوس کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء, ہمارے مبلغین, ہمارے اہم مذہبی شخصیات. کیسا پیارا منظر ہوتا ہے, کیسا مزے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے جب جلوس میلاد میں شرکت ہوتی ہے. آپ اس وقت کے جلوس کا تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات و تخیلات میں جا کر محسوس کرنے کی کوشش کیجئے, کیسا حسین منظر ہوگا کہ جس جلوس کی قیادت خود تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے. جلوس آگے بڑھا, نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب مختلف قبیلوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قبیلہ بنو سالم, سرکار وہاں پہنچے, وہاں کے لوگ سرکار کے استقبال کے لیے پہلے ہی کھڑے ہیں. یہاں ایک کھلے میدان میں نماز جمعہ ادا کی گئی. نماز جمعہ سے فراغت ہوئی, قبیلے کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو چکے, محبوب آگے بڑھنے لگے. یہ قبیلہ بنو سالم کے لوگ بڑی محبت کے ساتھ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں, آقا اکیم عندنا, حضور سارا مدینہ ہی آپ کا ہے, آپ کسی بھی جگہ ڈیرہ جما لیں, کسی بھی جگہ جلوہ فرما ہو جائیں, سارے کا سارا مدینہ آپ کا اپنا ہے نا. آقا ہماری خواہش یہ ہے آپ ہمارے قبیلے میں تشریف فرما ہو جائیے, جو خدمت ہمارے سپرد کریں گے ہم حاضر ہیں حضور ہمارے قبیلے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خلو سبیلہا, اس کا رستہ چھوڑ دو, فانہا مامورتن, یہ تو حکم الہی کی پابند ہے. رستہ چھوڑ دیا گیا. اب اس کے بعد اگلا قبیلہ آیا, اب اگلے قبیلے والوں نے بھی اسی انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی, آقا ہمارے قبیلے میں تشریف رکھیے. سرکار نے ان کو بھی یہی بات ارشاد فرمائی. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے قبیلہ بنو نجار آیا. یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں, ہر قبیلے سے سرکار گزر رہے ہیں, ہر قبیلے والے عرض کرتے چلے جا رہے ہیں, حضور یہاں تشریف رکھیے, حضور ہمارے قبیلے میں آئیے, حضور ہمارے ہاں قیام فرمائیے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کو یہی جواب دیتے ہیں, خلو سبیلہا فانہا مامورتن, میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو, اسے پتا ہے اس نے کہاں جانا ہے, اسے پتا ہے اس نے کہاں جانا ہے. جب یہ بار بار یہی آوازیں آ رہی ہیں نا, تو اہل مدینہ, محبوب کے غلام, سرکار کے صحابہ, کس طرح وہ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوں گے اونٹنی کو, اس کی چال کو, یہ دائیں مڑتی ہے کہ بائیں مڑتی ہے, یہ ادھر جاتی ہے کہ ادھر جاتی ہے, یہاں رکتی ہے کہ آگے نکلتی ہے. نہیں, ہر ایک بڑی حسرت کے ساتھ اس کی چال کو دیکھ رہا ہوگا. قبیلہ بنو نجار آیا. جب قبیلہ بنو نجار میں پہنچے تو بنو نجار کی بچیاں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. ان کی زبان پر یہ ترانہ تھا، نحن جوار بن النجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں ایسا عظیم پڑوسی اللہ نے ہمیں دے دیا. ہمارے آقا جو نبیوں کے بھی آقا ہیں وہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہونے والے ہیں. کسی نے اس کا ترجمہ اردو زبان میں یوں کیا، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رکے، ان بچیوں سے ارشاد فرمایا، اتحبیننی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرتی ہیں، نعم یا رسول اللہ، آقا ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. جب یہ جواب عرض کیا نا، اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. مزہ تو اس صورت میں آتا ہے نا. انہوں نے عرض کیا، حضور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. سرکار نے تین مرتبہ فرمایا، انا واللہ احبکن، انا واللہ احبکن، انا واللہ احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد سلسلہ سفر مزید آگے بڑھا. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ یہاں سے آگے تشریف فرما ہوتے ہیں نا، تو آگے وہ مقام آیا کہ پہلے تو بار بار یہ صدا بلند ہو رہی تھی نا، خلو سبیلہا فإنہا مامورتن، میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے، یہ حکم الہی کی پابند ہے، اس نے جدھر جانا ہے نا یہ وہاں جا کر خود ہی بیٹھ جائے گی. اونٹنی ایک مقام پر رکی، اس مقام پر رکتے ہی اس نے ایک جھرجھری والی کیفیت تاری ہوئی ہوگی اور ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. یہ مکان، جس مکان کے سامنے یہ اونٹنی رکتی ہے، یہ مکان دو منزلہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ یقیناً اس طرف گئی ہوگی، 1000 سال پہلے 400 علماء کے لیے مکان تیار ہوا، ایک دو منزلہ مکان تیار کیا گیا، سب سے بڑے عالم نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور طبہ اول حمیری نے خط اس مکان میں دیا تھا. جب آئیں گے نا وہ یہاں قیام فرمائیں، طبہ اول حمیری کی خواہش تھی. یہاں سارے دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، سارے روکنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، اونٹنی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اور یہاں اس دو منزلہ مکان کے سامنے آ کر اونٹنی بیٹھ گئی. جب یہاں اونٹنی بیٹھتی ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، یہ ان کا مکان عالی شان، ان کا نام نامی اسم گرامی خالد ہے، والد کا نام زید ہے. جب اونٹنی یہاں بیٹھی نا، تو حضرت ابو ایوب انصاری باہر آئے، سرکار کا سامان لیا، اپنے گھر میں چلے گئے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 6 ماہ کا عرصہ اس گھر میں گزارا. اس کے بعد جب الگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجرے تیار ہو گئے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے. یہاں جو ایک بڑا پیارا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر آئے، حضرت ابو ایوب انصاری، ان کے خادم خاص ہیں ابو یعلی جن کا نام ہے. حضرت ابو ایوب انصاری، ان کو ان پر بڑا مان تھا، بڑے پیارے خادم، خادم خاص. حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط ابو یعلی ان کے سپرد کیا ہوا تھا کہ اس کی حفاظت تمہارے ذمے، تم اس کو کسی محفوظ جگہ پہ سنبھال دو. جوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو یعلی کو نام لے کر مخاطب کیا، فرمایا تم ابو یعلی ہو؟ ابو یعلی حیرت و استعجاب کے عالم میں غوطہ زن، کیفیت ہی بدل گئی. دل ہی دل میں سوچتے ہوں گے، انہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نام ابو یعلی ہے؟ عرض کرتے ہیں، جی ہاں آقا میں ابو یعلی ہوں. انہیں کیسے پتا چلا میرا نام؟ انہوں نے کیسے جان لیا؟ یعنی ہم کسی کے گھر میں جائیں، ہمیں کیا پتا گھر میں رہنے والے کون کون ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ اس گھر میں رہنے والے اس فرد کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، کو تعارف کرائے گا تو پتا چلے گا نا. لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آتے ہی فرمایا تمہارا نام ابو یعلی ہے؟ جی ہاں آقا میرا نام ابو یعلی ہے. اچھا، اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا، اپنا تعارف، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. ابو یعلا، تمہارے پاس میری ایک امانت ہے، وہ طبہ اول حمیری کا جو خط ہے نا وہ لے کر آؤ. ابو یعلا، پہلے حیرت تھی، نام کیسے پتا چلا، اب تو اگلا مرحلہ آ گیا نا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کر دی، ابو یعلا میری امانت تمہارے پاس ہے، وہ کہاں ہے، وہ لے کر آؤ. آج بعض اوقات نا شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علم شریف کے بارے میں، کبھی علم شریف کے بارے میں وسوسے آئیں گے، تو کبھی اللہ نے اپنے نبی کو کتنا اختیار دیا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ دیا تو وہ نہیں دیا، تو وہ دیا تو یہ نہیں دیا، کئی طرح کی چیزیں ذہن میں شیطان ڈالتا ہوگا نا. حضرت ابو یعلا ذرہ برابر سوال نہیں کرتے. اہل مکہ میں سے بھی تو کئی کافر تھے نا، درخت جڑوں سمیت حرکت کرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا. کئی ایسے بھی بدبخت تھے جو جادو جادو کہہ کے چلے گئے. سرکار نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، کئی بدبخت اس طرح کے تھے، اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی طبیعتوں میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی. کوئی کاہن کہہ کر ایک طرف ہو گیا، کوئی جادوگر کہہ کر ایک طرف ہو گیا، لیکن حضرت ابو یعلا محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے. حیرانی تو اگرچہ ہوئی، طبیعت کا تقاضا ہے، حیرت ہوتی ہے، حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن تو ہوئے، لیکن دل سے اس بات کی گواہی دیتے تھے. جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو طاقت، ہمت، قوت سب کچھ عطا کرتا ہے. نبی کی نگاہ عام نگاہ کی طرح نہیں ہوتی. میرے آقا نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں نا ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سرکار کے علم کا کیا کہنا، محبوب کے کمالات کا کیا کہنا، سرکار کے معجزات کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے ارفع و اعلی، سب سے اعلی، سب سے اولا بنایا. ہم اس لیے تو کہتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. ابو یعلا وہ خط لیے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خط لیا، پڑھا، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور سرکار کی زبان پر دو جملے آتے ہیں، مرحبا بالطبع، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالطبع، مرحبا بالاخ الصالح. طبع مرحبا، طبع خوش آمدید، میرا نیک بھائی طبع خوش آمدید. یہ دو جملے سرکار کی زبان پر آئے. یہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں نا، طبع نے خواہش کیا ظاہر کی تھی، آقا مجھے اپنی امت میں قبول کر لیں، اگر آپ کی زندگی میں میں زندہ ہوا، نہیں آپ جب تشریف لائیں گے اس وقت اگر میں زندہ ہوا میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، خود سلام عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آؤں گا، اور اگر مجھے وہ دور نہ ملا تو حضور اپنی امت میں بھی قبول کیجئے گا. فاشفع لی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت بھی فرمائیے گا. یہ دو خواہشات تھی طبع کی. سرکار کہتے ہیں مرحبا بالطبع، طبع خوش آمدید، طبع خوش آمدید. مطلب یہ حضور مجھے اپنی امت میں لے لیجئے گا. سرکار گویا یہ کہہ کر یہ فرما رہے ہیں، طبع تجھے اپنی امت میں قبول کیا، تجھے اپنی غلامی میں قبول کیا، تجھے اپنے حلقہ احباب میں قبول کیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ ہوا 1000 سال پہلے، یہ مکانات تیار ہوئے 1000 سال پہلے، سرکار کا، سرکار کے نام خط لکھا گیا 1000 سال پہلے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 نسلن بعد نسلن، یہ منتقل ہوتے 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 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں آیا. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی جل جلالہ نے کیا کیا نوازا، کس کس انداز سے نوازا. یقین جانیے اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ اپنے محبوب کو دکھایا تو اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس محبوب سے چھپائی جائے گی. رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے نوازا. یقین جانیے اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک شعر جس میں آپ نے اپنے اور ہمارے عقیدے کی ترجمانی کی. جب بھی ہم اپنے آقا کی ذات کو پڑھتے ہیں نا, کسی بھی زاویے سے, کسی بھی جہت سے اپنے آقا کی عادات کو دیکھیں, ان کے کمالات کو دیکھیں, ان کے معجزات کو دیکھیں, ان کے مبارک اقوال کو پڑھیں, ان کے مبارک افعال کو دیکھیں, نہیں کسی بھی زاویے سے اور کسی بھی جہت سے جائزہ لیں گے نا, تو دل سے یہ آواز نکلتی محسوس ہوتی ہے کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے, اور رب کریم ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم ان عاشقان رسول کا صدقہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھتے رہے, رب کریم ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے, اپنے آقا کی محبت میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھ عطا فرمائے. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.